الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإكرمه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سیرت سرور کائنات، گیارہواں سال اس مبارک ذکر سے شروع ہوا، اور آج کی یہ تقریب اس سلسلے کی 157 تقریب ہے. ابتدائی میں یہ دو گزارشات کر دی جائیں کہ حتی الامکان پچھلے 10 کی 156 تقاریر میں پابندی وقت کا خیال رکھا گیا، لیکن جن حالات میں اس سال کی یہ تقاریر ہو رہی ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ آج کی طرح آئندہ بھی کبھی 10 سے 15 اس انداز کی تاخیر ہو جائے، تو جس میں کسی کا قصور نہ ہو سوائے ان حالات کے جو ان مومنین کرام کو پیش آتے ہیں جو یہاں سے میرے گھر تک جاتے ہیں اور اس کے بعد مجھے لے کے آ رہے ہیں. تو یہ آج تو جو حالات ہیں شہر کے، ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے اس وقت آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن یہاں تک پہنچ جانا ہی واقعا ایک معجزے سے کم محسوس نہیں ہو رہا. لیکن آج تو جو ہوا تو ہوا، آئندہ ہم لوگوں کی کوشش تو یہی رہے، لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہر چیز انسان کے اختیار میں بھی نہیں. اور دوسری گزارش، یہی حالات سبب بنے کہ فی الحال ان تقاریر کا وقت بدل کے ایک بالکل نیا وقت رکھا گیا ہے. اگر حالات اسی سال آگے چل کر سازگار ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ کھارا در والوں کا پسندیدہ وقت دوبارہ واپس آ جائے. خیر، مختصر تقریر کرنا ہے آج کے دن، کیونکہ آپ حضرات کو امام بارگاہ سے اپنے گھروں کی سیڑھیوں پر غالباً جانا، لیکن ان مومنین کرام کے لیے اور میرے لیے بھی جنہیں یہاں سے وہاں جا کے مجھے پہنچا کے واپس آنا، سلسلہ شروع ہو جائے آج ناغا نہ ہونے پائے، اس لیے تقریب حتی الامکان کوشش کی گئی کہ ہو. لیکن اس قسم کی تقاریر میں اب کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. 10 سے یہ تقاریر جس تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے، آج 11 سال کی پہلی تقریر تقریباً وہیں سے شروع کی جائے گی جہاں پچھلے سال کی تقریر نمبر 156 29 تک پہنچی تھی. اور تذکرہ ہو رہا تھا کہ سیرت رسول ایک اہم ترین واقعہ، میں ایمانہ کہ وہ اتنا مشہور ہمارے درمیان نہیں ہے جتنا اسے مشہور ہو جانا چاہیے، غزوہ تبوک کا واقعہ. اب جنگ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ خیبر ہے، فتح مکہ ہے، کسی حد تک حنین ہے، اس کا تذکرہ تو مسلسل مختلف انداز اور پہلوؤں سے ہوتا. غزوہ تبوک اگر ان تمام واقعات سے زیادہ اہم نہیں، تب بھی بہرحال وہ کم اہم بھی نہیں، اور اس میں اتنے سارے مقاصد حاصل کیے گئے کہ پچھلے سال مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا کہ پوری 10 تقاریر کا عنوان یہ غزوہ تبوک رہا. پھر بھی غزوہ تبوک سے ملی ہوئی ایک چیز بیان نہیں ہو سکی دس تقریروں کے بعد بھی. اب تبوک کے سلسلے کی دس تقاریر یہ ساری چیزیں تو وضاحت کے ساتھ آ سکی جو ایک ناقص انسانی ذہن نتائج اب کر سکتا ہے, کیونکہ اسلام کے تمام واقعات اور احکام میں جتنا کچھ 1400 سال میں لکھا گیا, پڑھا گیا, بولا گیا, ریسرچ کی گئی, تحقیق کی گئی, پھر بھی نئے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے. اس غزوہ تبوک کے اختتام پر پیغمبر اسلام غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے ایک نامکمل کام کو آ کے مکمل کیا, لیکن وہ تاریخ اسلام کا وہ بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے ہم اسے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ہے واقعہ مسجد زراب. تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم واقعہ بھی, اور ساتھ ساتھ غزوہ تبوک کی طرح اس واقعے میں کچھ انتہائی اہم پیغام قیامت تک کے مسلمان کو مل رہے ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ خطبات میں آخری زمانے کا جو ماحول بیان کیا گیا اس میں تو مسجد زرار کے حوالے سے پیدا ہونے والے بہت سارے مسائل آخری زمانے میں تکرار کے ساتھ آ رہے ہیں. اس وقت اس واقعے کو اور زیادہ توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. اچھا ایک بات, 156 تقاریر میں وقتاً فوقتاً بیان ہوئی, بلکہ یہ سمجھیے کہ ہر سال پہلی تقریر کا موضوع ہی تقریباً یہ ہوتا تھا کہ کہیں نہ قرآن میں نہ حدیث کہیں سیرت انبیاء یا سیرت رسول خالصتاً تاریخ کے اعتبار سے پیش نہیں کیا گیا. ایک موضوع ہوتا ہے ہسٹری تاریخ, یہ قریب قریب مزہ ہے سامنے کی مسجد ہے, اچھا یہاں سے بھی تو ہوگی نا جان, تو اب یہ اور ہونے والی خالصتاً سیرت رسول کو تاریخ یا سیرت انبیاء کو قرآن نے تاریخ بنا کے پیش نہیں کیا, نہیں جہاں کہیں قرآن میں نبی یا انبیاء کی سیرت آئی وہ کسی نہ کسی اہم اسلامی حکم کے ذیل. حضرت یوسف کا واقعہ واحد واقعہ قرآن میں لگ رہا, یہاں واقعے کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا, اور بعض اوقات ایسا لگتا کہ ایک مکمل کہانی پیش کی جا رہی, باقی حضرت موسیٰ کا واقعہ ہو کہ ابراہیم کا واقعہ ہو کہ آدم کا واقعہ ہو, اور حتیٰ یہ کہ سیرت رسول کے بھی کئی واقعات قرآن میں آئے مگر کوئی تسلسل نہیں, مگر کوئی تاریخی کتاب کی طرح ترتیب نہیں, کیونکہ یہ تمام چیزیں اسلام کو بذات خود مطلوب نہیں. حضرت موسیٰ کی پوری زندگی ہمیں یاد, یہ اسلام کو مطلوب نہیں, ان کی زندگی کے واقعات کا جو نتیجہ وہ ہماری زندگی میں آنے پائے یہ مقصود. اسی لیے تاریخی واقعات قرآن نے وہی بیان کیے جہاں پہلے سے کوئی بات چل رہی, منافقوں کا تذکرہ ہو رہا تو کہا کہ اے رسول یاد کرو موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا, جہاد کا تذکرہ ہو رہا ہے رسول یاد کرو فلاں موقع پہ کیا ہوا, کافروں سے سخت ترین مراحل سے گزرنا پڑ رہا یاد کرو ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ عمومی طور تاریخ اسی لیے بیان کی گئی, اور رسول کے بارے میں تو خود قرآن نے مختصر کر کے کہہ بھی دیا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, رسول کی زندگی ایک نمونے کے لیے پیش کی جا رہی خالی سن کر سر ہلانے کے لیے نہیں. یہی وجہ کہ سیرت رسول کے واقعات میں بھی جہاں جہاں مجھے موقع ملتا میں اپنی حد تک یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے جو پیغامات ہماری ڈے ٹو ڈے لائف یا روزمرہ زندگی کے ہیں وہ بھی وہاں ہاتھ کے ہاتھ بیان ہو جائے. آج مسجد زرار کے واقعے سے پہلے ایک مرتبہ یہ بھی دیکھ لیں کہ اسلام نے ایک مزاج بنایا, مسجد زرار کا واقعہ آج ہمیں جتنا عام لگ رہا یہ رسول کے زمانے میں اتنا ایک عام واقعہ نہیں, اس لیے کہ غزوہ تبوک خود ایک امتحان تھا مومن اور منافق کو الگ کرنے کے لیے, اور اس امتحان کا سب سے مشکل ترین پرچہ تھا. ایک امتحان میں کئی پرچے ہوتے ہیں, اس امتحان کا سب سے مشکل پرچہ یا یہ کہیے کہ اس امتحان کا سب سے اہم سوال وہ آخر میں جا کے مسجد زرار بنا, اس لیے کہ ضعیف العقیدہ مسلمان جو ابھی رسالت پر پورا اطمینان نہ بھی رکھے بہکانے کا یہ بڑا آسان موقع کہ یہ رسول ہمیں سچا رسول نہیں لگ رہا جو مسجدوں کو تڑوا رہا. بات ہو جاتی ہے جذباتیت کی. انسان جب جذبات میں آتا ہے تو حقیقت پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہوتا. چنانچہ اگر آج آپ عوام الناس کے ہاتھوں کسی کو بدنام کرنا چاہیں تو اس کے لیے عام اخلاقی الزامات آپ لگائیں اس سے زیادہ مذہبی الزامات لگائیں اس کا اثر ہوگا. آپ نے کہا کوئی شرابی ہے یقیناً ایک معاشرے میں بدنام ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ زانی ہے معاشرے میں بدنام ہو جائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے کہا یہ منکر قرآن ہے. اس کے مقابلے میں آپ نے کہا یہ شان رسالت کو نہیں مانتا. اس کے مقابلے میں آپ نے کہا یہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں رکھتا فقط اس لیے کہ اس نے نماز روزے کی بات چھیڑ دی. آپ دیکھیں ان الزامات سے معاشرہ زیادہ اثر قبول کرتا. پھر شرابی کا الزام آپ نے لگایا عام اسلامی معاشرہ اس سے دور رہ جائے گا, سمجھے گا یہی ہماری کامیابی, ہمیں شرابی سے تعلقات نہیں رکھنا. لیکن فلا آدمی اہل بیت کا دشمن خالی دوری نہیں پھر اس کا خاتمہ کرنا بھی اپنا فرض سمجھے گا, یہ جہاد بن جائے گا. چنانچہ پاکستان میں ایسے واقعات بھی ہوئے کہ لوگوں نے اپنی دشمنیاں نکالی لیکن مذہب کے دائرے میں اور مذہب کی نقاب اوڑ کر. انفرادی طور پر کسی کو قتل کروانا ہے کہہ دیا کہ اس نے قرآن جلایا, ایسے واقعات ہوئے. اور باقاعدہ پورے پورے فرقے کو بھی اگر بدنام کرنا ہوا تو اس قسم کے الزام لگا دیے کہ ان کے عقیدے میں یہ خرابی. ہم تو خود بھی 1400 سال سے اس ایک ہتھیار کے شکار ہو رہے ہیں کہ یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے عام مسلمانوں کو ہمارے خلاف کرنے کے لیے, جو کہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا. مسلمان اتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ, ایک محبت ہوتی ہے اسے اللہ سے, رسول سے, قرآن سے, اسلام سے. اس محبت کو استعمال کر کے پھر اس سے غلط فائدہ حاصل کرنا, اب یہ بہت آسان ہو سکتا تھا منافقوں کے. پیغمبر سچ کی ذات کو شک و شبہ میں ڈال دینا کہ ہم تو انہیں رسول سمجھ رہے تھے, لیکن یہ کیا شروع ہو گیا کہ مسجدیں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی, شاید یہ اللہ کے مقابلے میں اب اپنا نام لانا چاہ رہے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ اس مسجد ضرار کے واقعے سے پہلے مسلسل ایسے واقعات پیش آتے چلے گئے کہ اگر کسی کے ایمان میں ذرا سی کمی ہوتی تو مسجد ضرار کا واقعہ اسے پریشان کر دینے یا چونکا دینے یا اس کے عقیدے کو ہلا دینے کا سبب بن سکتا. اس لیے کہ صلح حدیبیہ ایک عجیب قسم کی لہر اسلامی معاشرے میں دوڑ, اور منافقین نے اس موقع کو غنیمت جان کر وہاں سے رسول کے خلاف ایک مہم چلانا شروع کی. بہت ساری باتیں اگر کھل کے بیان نہ بھی کی جائیں تب بھی بہرحال مجلسوں کی برکت سے یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. غزوہ تبوک میں یہ عروج پر پہنچ گئے, اور ادھر اللہ بھی زیادہ سے زیادہ امتحان لینا چاہتا. چنانچہ جو کچھ رہی صحیح کثر لوگوں کے امتحان, پروردگار نے وہ امتحان بھی لے لیا اور ایک مرتبہ مسجد ضرار کے ذریعے سے یہ چیک کر لیا کہ وہ کون جو رسول کا مطیع اور فرما بردار, اور وہ کون جو اپنے آپ کو رسول سے بھی زیادہ متقی اور پرہیزگار اور اللہ کا وفادار ثابت کرنا چاہتا. جیسے کہ تقریباً ہر زبان میں اس قسم کے محاورے کہ اگر کوئی کسی اولاد سے اس کی ماں سے زیادہ محبت ظاہر کرے تو یقیناً اس محبت ظاہر کرنے والے میں کوئی شر یا کھوٹ یا خرابی. وہ امتحان کہ رسول کو مسجدوں سے محبت ہوگی یا یہ کہ مسجد کے وفادار وہ آئیں گے کہ جو رسول تک سے اعتراض کر دیں, یہ امتحان کا ایک اہم مرحلہ. یہاں تک تبوک کا امتحان پہنچا. اب دیکھیں بہت سی پرانی باتیں دوبارہ بیان ہو سکتی ہیں, میں نہیں بیان کرنا چاہتا. تبوک میں بات ہو رہی کہ زیادہ بڑا امتحان لیا جا رہا مسئلہ امامت پر لوگوں کے عقیدے کا. چنانچہ غزوہ تبوک جس کی یہی خصوصیت کتنی بڑی کہ اگر بدر کو پہلی لڑائی سمجھا جاتا تو تبوک وہ آخری لڑائی ہے جس میں اللہ کا رسول میدان میں گیا, اور اس کی یہ خصوصیت کتنی بڑی کہ یہ وہ واحد بڑی لڑائی جس میں رسول بغیر علی کے گئے تھے. اور پھر اس کا مقصد تھا ذات علی کے حوالے سے منافقوں کو کھول کے رکھ دینا اسلامی معاشرے کو مسجد ضرار کے ذریعے. اب ایک مرحلہ اور, اب جب رسول کے بارے میں امتحان لیا جا رہا, وہ عقیدہ امامت علی کی محبت کا امتحان, اب یہ دیکھا جا رہا رسول مسجد توڑنے کا حکم دے رہے ہیں, اور رسول کے بارے میں اس معاشرے کا عقیدہ کیا, یہ امتحان کا ایک اور مرحلہ آ گیا مسجد ضرار. پھر ذہن میں رکھیے گا کہ خیبر کی جنگ کے بعد اور حدیبیہ کے صلح نامے کے دستخط کے بعد جہاں ایک طرف منافقوں کو ایک بہانہ مل گیا یہ کہنے کا کہ رسول جیتی ہوئی بازی مذاکرات کی میز سے ہار دی. حدیبیہ کے بارے میں بار بار یہ کہا گیا کہ ہم نہ کمزور تھے نہ بزدل تھے, پھر ہم واپس کیوں آ گئے.
بدر میں ہم کمزور تھے, وہاں ہم نے اپنی جان پیش کر کے کافروں کو ہرایا, تو خیبر کے بعد تو ہم طاقتور ہو گئے, پھر ہم کو کیوں واپس آنا پڑا؟ ایک یہ موقع ملا ان کو کہنے کا کہ یہ رسول معاذ اللہ اس وقت یا ڈر گیا یا پیسے کی وجہ سے خاموش ہو گئے, پھر کو خیبر کی دولت, پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد ذرا سا جنگی ماحول کم ہوا. جب کوئی قوم حالت جنگ میں ہوتی تو اس وقت منافقوں کو موقع مشکل سے ملتا ہے لوگوں کو بہکانے کا, جب ذرا سکون کا عالم آتا اس وقت یہ منافقت زیادہ بڑھ جاتی. اب جنگوں کا ماحول ختم ہو گیا, خیبر کے نتیجے میں لوگ پیسے والے بھی بن گئے, پیسہ اپنے ساتھ خود خراب کے مسلسل سبوں کو یہ مسجد زراعت منافقین کو موقع مل رہا. پھر یہاں قرآن اسی موقع پر ایک بہترین اصول پیش کیا رسالت کے حوالے سے. آپ نے اکثر قرآن کی یہ آیت پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, اس آیت کو سن کے سر جھکایا ہوگا, مگر کتنا تعجب والا مسئلہ کہ ایک مشہور ترین آیت, اس میں برابر سے دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں, آدھی بات اتنی مشہور کہ اسلامی معاشرے کا بچہ بچہ جانے, اور آدھی بات سے اتنے ہم بے خبر و غافل کہ ہر شخص اس کی مخالفت کو تیار, اور وہ ہے سورہ احزاب کی وہ 56 آیت, جسے میں نے آج کی تقریر میں اس انداز سے سرنامہ کلام قرار دیا کہ یہ آیت عمومی طور پر مجالس کے شروع میں بیان نہیں ہوتی, کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ دیکھیے جو ابھی مسجد فرار کے حوالے سے آخری بات ہوئی کہ اب خود رسول کی محبت کے حوالے سے منافقوں کا امتحان لیا جا رہا, کہ یہ رسول کو یہ اسلامی معاشرہ کیا اسٹیٹس دیتا. امامت کے حوالے سے بات ہو, اب اس کے بعد خود مسئلہ رسول کا, کہ جو لوگ امامت کو نہیں مانتے یہ وہ لوگ ہیں, یہ امامت تو امامت رسالت تک تو ماننے کو تیار نہیں, اگلا امتحان اس کے بعد. اور اس کے لیے یہ آیت بہت اہم کہ اے ایمان لانے والوں, جب اللہ اور ملائکہ رسول پہ یہ صلونا جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں درود بھیجتے ہیں, تو اے ایمان لانے والوں تمہیں دو حکم انجام, دو حکم اس آیت میں آئے, صلوا علیہ ایک حکم, وسلموا دوسرا حکم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا, آیت میں دو حکم آئے, صلوا علیہ تم لوگ بھی اس رسول پہ درود بھیج, وسلموا بالکل برابر میں ساتھ ساتھ یہ لفظ آ رہا, صلوا وسلموا. سلموا کا کیا مطلب؟ آدھا حکم تو اتنا ہمارے معاشرے میں مشہور کہ جہاں یہ آیت پڑھی گئی ہے لوگوں نے درود بھیجے, لیکن آیت میں ایک حکم نہیں ہے, دو حکم. درود تو ہو گیا ایک حکم کی پابندی, یا پہلے حکم کی پابندی اتنی اہم تو دوسرے حکم کو کیوں بھلا دیا گیا؟ صلوا علیہ وسلموا, دو برابر سے حکم آ رہے ہیں. ذرا سی عربی جاننے والے کو پتا کہ حکم کو برابر رکھا, اس لیے کہ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا صلوا علیہ فسلموا, پہلے درود بھیجو پھر سلموا, لفظ پھر آ جاتا تب بھی یہ ہوتا کہ نہیں پہلا وہ حکم ہے یہ بات کا حکم, صلوا علیہ ثم سلموا, ثم آ جاتا جس کے معنی تھوڑا گیپ دے کر دوسری چیز, واو آیا, واو کا مطلب دونوں بالکل ساتھ ساتھ برابر ہے. اگر کوئی عرب کہے کہ میرے پاس زید آیا, ثم امر پھر امر آیا, اس کا مطلب دونوں کے آنے میں کچھ وقت ہے, ایک آدمی آیا 5 کے بعد دوسرا آیا, اور کہے کہ زید آیا و امر اور امر آیا, اس کا مطلب دونوں ساتھ آئے. صلوا علیہ وسلموا واو ہے, صلوا بھی کرو سلموا بھی کرو, صلوا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ درود, سلموا کیا, کیا ہے اپنی جگہ. کتنے لوگوں نے آج تک یہ سوچنے اور پوچھنے کی زحمت گوارا تھی کہ ایک آیت میں جب دو باتیں آ رہی ہیں, آدھے حکم کے لیے ہم اتنے بےتاب ہیں تو باقی آدھا ہے کیا؟ کتنے لوگوں نے پوچھا ہے یا سوچا؟ لوگوں نے پوچھا ہے اور سوچا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی کثرت صلوا کی پابندی پر اتنی تاکید اور اتنا رجحان سلموا کی طرف تو نہیں. اور سلموا کیا, کسی نے جا کے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر پوچھی, مطلب یہ دو کیا حکم آئے, صلوا وسلموا. امام نے کہا کہ عام لوگ کیا کہتے, کہ عام لوگ کہتے درود بھیجو اور سلام بھیجو اور سلام کرو. امام نے کہا کہ فرق کیا ہے ان دو, فرق تو نہیں پتا, بس درود بھیجو اور سلام کرو, دونوں میں فرق کیا ہوا؟ قرآن دو حکم دے رہا ہے تو دو الگ الگ چیزیں ہوں گی, ایک ہی کے لیے دو لفظ نہیں آئیں. راوی نے کہا مولا آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا یہ دو حکم, ایک قولی حکم ہے ایک فعلی حکم, ایک زبانی حکم ہے یعنی زبان سے اس کو پورا کرنا, ایک ہے عملی حکم پورے ہاتھ پیروں سے اس کی پابندی کرنا. راوی نے کہا مولا میں نہیں سمجھا. کہا کہ یہ لفظ جو کس آیا درود میں آیا, یہ قرآن میں پہلی دفعہ نہیں آیا, یہ لفظ انہی رسول کے حوالے سے سورہ نساء میں بھی آ چکا, اور قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفہیم کرتا ہوں. جاؤ جا کے دیکھ یہ سلیم جو راوی کہہ رہا ہے کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا درود اور سلام کا فرق کیا. امام کہہ رہے ہیں قرآن سے خود پوچھ لو کہ قرآن نے یہ لفظ کہاں استعمال کیا اور کیا مانے گی. سورہ نساء کی 65 آیت. آپ کے علم میں شاید یہ مسئلہ نہ ہو, آیتوں کی نمبرنگ اختلاف ہے تھوڑا تھوڑا, خصوصاً جو بڑے بڑے سورے. تو کبھی کبھار ایسا ہے کہ ہم نے کہا آیت نمبر 65, کسی اور کتاب کاتب کے ہاں آیت نمبر 69 ملے گی. بہرحال یہ دو چار آیتوں کا نمبر آگے پیچھے ہو سکتا, وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں اس وقت بھول رہا ہوں, بلکہ اس لیے کہ بعض علماء نے سورہ نساء کی آیتوں کو ملا کے لکھا, بعد میں الگ الگ کر کے لکھا. لیکن آیت کتنی مشہور, اتنی مشہور آیت کہ وہاں بھی جب جب سلم ہوا تھا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سن والا جدوں ہمارا جب مما پگئی تھا وہ سلم تسلیمہ. ابھی آیت جو لوگ سنتے ہیں آتے یہ وہی سورہ اعزاز جیسی آیت, تو وہاں درود دیکھنا ہے تو یہاں بھی درود بھیج, جبکہ بالکل الگ ہے آپ. لیکن لفظ وہی آ گیا کہ امام نے جس لفظ کی وجہ سے کہا کہ درود والی آیت کو سمجھنا ہے تو سورہ نساء کی اس آیت سے سمجھو. ترجمہ صحیح ہے کیونکہ میرا موضوع, میں سیرت رسول پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں, میرا موضوع ہے مسجد حرار اور اس کے حوالے سے عملی پہلا. اب ترجمہ, اچھا ایک اصول اور یاد رکھیں, آیت قرآن ہو یا حدیث امام, کہا جاتا کہ امام اگر عام طور پہ بھی ایک حکم دے دے تو ہمارے لیے واجب, لیکن کبھی امام اس حکم کے اندر کسی حکم سے پہلے قسم کھا لی جائے, اللہ قسم کھائے کہ امام قسم کھائے کسی حکم سے پہلے, وہ قسم جو ہے اس حکم کو عام حکم سے زیادہ اہم بنا دیتا. یا فلا و رب دے گا, تیرے پروردگار کی قسم, قسم کھا کے خدا کہہ رہا ہے لا یؤمنون, یہ مومن نہیں. کہتے رہے مومن, چیختے رہے مومن, پیٹتے رہے کہ ہم مومن. قرآن کہہ رہا ہے خدا کی قسم فلا و رب دے گا لا یؤمنون, یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم, جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں تمہیں حکم جج اور قاضی نہ بنا. دو آدمیوں میں اختلاف ہو, فیصلہ کس سے لیا جائے گا؟ رسول سے لیا جائے گا. کوئی بھی اختلاف ہو بڑا کے چھوٹا, کوئی اختلاف معاشرے میں پیدا ہو, اگر رسول کو حکم نہیں بنایا تو مومن نہیں. اگر یہ آیت ایسی کہ جس کی تشریح اور تفصیل کے لیے میری زبان بے چین ہے کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں, اور وہ میں نہیں چاہتا. ایک تو ویسے ہی آج کے دن تقریر کا وقت, اس سال حالات کی وجہ سے ہماری تقریریں بھی شاید صرف نہ ہو سکیں, اور یہ کہ ابھی تقریر کا وقت گزر چکا. پھر بھی چھوٹی سی بات, اتنا ہی اختلاف ہو گیا کہ چہرے پہ داڑھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ نہ معاشرے سے ہوگا, نہ ہم لوگوں سے ہوگا, نہ ماں کرے گی فیصلہ, نہ شوہر کرے گا, نہ بیوی کرے گی. آؤ دیکھو کہ رسول کیا فیصلہ کر رہے ہیں, چادر اسے پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے, فیصلہ کون کرے گا؟ وہاں جا کے فیصلہ ہوگا. بلا رسم ہونی چاہیے ہماری شادیوں میں کہ نہیں ہونی چاہیے, فیصلہ نہ بزرگ کریں گے, نہ کمیٹی کرے گی, نہ کمیونٹی کرے گی, نہ جماعت کرے گی, نہ عام آدمی کرے گا. بلا عورت دیکھا لائیو کہیں نہ آتا جو آپ کے منہ کا سیما سجانا بہن ہوں. اگر یہ بھی پھر بھی آسان, پھر بھی آسان کہ ہر چیز میں رسول کو حکم بنا, پھر دل میں بھی یہ تنگی پیدا نہ ہونے پائے رسول کے فیصلے کو. جب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی بات کو مان لیتا, دل مطمئن نہیں ہوتا, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ یسلم تسلیما, اور رسول کے ہر حکم کو قبول کرنا چاہیے. معصوم نے کہا یہ جو قرآن نے کہا ہے نا, یہی آئے درود نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے مومنوں رسول پہ درود بھیجو, وسلموا, اور رسول کے احکامات کی پابندی بھی کرو. ساری محبت خالی درود تک نہیں ہونا چاہیے, ساری محبت خالی زبان ہلانے تک نہیں ہونا چاہیے. پتا چلا کہ درود بھیجنے میں تو اس مومن سے زیادہ آگے کوئی ہے نہیں, اور حکم کی پابندی کے نام پہ سب سے پیچھے ہٹا جا رہا. اب دیکھیں یہ دو برابر سے حکم قرآن میں آئے, اور اس دو برابری نے یہ بتا دیا کہ جس طرح سے اس آیت کو پڑھ کے فوراً ہماری زبان پہ درود آ جاتا, چاہے آواز بلند ہو کے چاہے دل میں رہے, اتنا ہی سلمو رسول کا ہر حکم سننے کے بعد ہمیں جھک جانا اور اسے مان لینا اور اس پہ عمل کرنا. ذرا بھی ایک ہمیں کبھی ہیزیٹیشن یا ہچکچاہٹ اور تذبذب نہ ہو, یہ مومن کی پہچان پہچان ہی نہیں, حکم ہے. اے ایمان لانے والوں, تمہیں ایسا بن کے دکھانا, تمہیں ایسا بننا ہے کہ درود کے ساتھ تسلیم بھی ہو, یعنی حکم رسول کو ماننا. اور اس کے لیے بہترین مثال مسجد زرار کا واقعہ آ گیا. تاریخوں میں اگر نہ بھی لکھا ہوتا تب بھی عقل انسانی یہ بتانے کے لیے کافی کہ یہ کتنا اہم مسئلہ بن گیا ہوگا اس معاشرے کا, اور کیسی کیسی باتیں زبانوں پہ نہ آئی ہوں یا دلوں میں شیطان نے کیسے کیسے وسوسے پیدا نہ کیے ہوں گے. کیا ہے رسول نے مسجد توڑی اور توڑائی بھی کیسے, آگ لگا دی. مسجد توڑنا الگ چیز ہے, مسجد کو جلانا الگ چیز ہے. مسجد جلوا دی گئی, مسجد جلا دی گئی, اللہ کا گھر نظر آتے کر دیا گیا. رسول جی کہ چاہے روایت میں نہ ہو پھر بھی ایک معمولی سی عقل رکھ. زمانہ منافقوں کا زمانہ, ابھی عبداللہ ابن ابی نہیں مرا, اگر کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد, یعنی اولاد کا مقصد اولاد معنوی اس کے شاگرد سے,
لیکن مسجد ضرار کے دو مہینے بعد عبداللہ ابن ابی بات لے کے حملہ ہوا, ابھی تک موجود ہے اور زندہ, یعنی اسی سال کے واقعات میں عبداللہ ابن ابی کی موت ہوئی, ابھی زندہ. کیا کیا باتیں نہ بنی ہوں, رسول کے خلاف کیا کیا چیزیں نہ کہی گئی ہوں, خالی صلح حدیبیہ پہ دستخط کرنے سے جب لوگوں کے اشارے کو بے شک انہیں رکھا ہے, تو یہ نظر آتش کا واقعہ ایک بڑا امتحان بنا. اور یہی وجہ کہ اس واقعے رسول کی سپورٹ کے لیے قرآن کی جنگ, کہ اگر کہ اللہ کا رسول اپنے ذاتی حکم رائے سے وہی کی روشنی میں ہر قدم اٹھا سکتا, مگر سورہ توبہ مسلسل آیتیں نازل ہو رہی ہیں جو مسلمانوں کے ذہن کو تیار کر رہی ہیں کہ رسول کا حکم تمہیں ماننا, چاہے وہ مسجد جلا دینے ہی کا حکم کیوں نہ دے دے. اس سے ملتی جلتی ایک روایت تو آپ نے سنی کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور بیچ نماز میں رسول آواز دیتے, اور وہ نماز کا اتنا وفادار بن جاتا ہے کہ رسول پکارتے رہے اور وہ نماز نہیں چھوڑتا. اب آپ نے جب رسول کہے کہ تم نے نماز اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا, تو رسول کا جملہ کہ یہ نماز تمہیں بتائی کس نے ہے, کون تھا کہ اگر وہ نہ آتا تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کی عبادت کیسے, اسی انداز کی. لیکن اس سے بڑی مثال مسجد زہرات. اب مسجد زہرات کئی پیغام لے کے آتی, ایک پیغام کے بعد میں آئے گا لیکن وہ ہر ایک کو یاد, نیکی کا بہتر سے بہتر خرچہ ہو جاتا, کتنا ہی اچھا نیکی کا کام کر. اب دیکھیے یہ خود ایک ایسا پیغام ہے جس نے ہزاروں باتیں پوشیدہ, لیکن یہ ابھی نہیں, یہ جب واقعہ مکمل ہو کے نتیجہ نکلے گا وہاں پہ یہ بات آئے. اب بہترین کام کرے اللہ کا, اللہ کے نیت میں کہیں خرابی آ جائے سمجھ جائے. لیکن اس سے پہلے ایک بات, یہ اہم پیغام مسجد زرار, ایک آدمی ہے ابو عہد, یہ سارا اس کا چلایا ہوا چکر, یہ وہ ہے کہ جو روم کا بادشاہ ہماری مدد کو تیار ہے اگر ہم یہ مسجد بنائیں, یعنی ایک بیرونی اور بہت بڑی سپر پاور, بڑی طاقت کا بیچ میں نام آ جاتا. کیونکہ آج کی زبان الگ ہو گئی ہے اور زمانے کی زبان الگ, لیکن اسی قسم کی بات کہ ایک آدمی کسی مملکت میں پیدا ہو اور وہ اپنے گرد لوگوں کو یہ کہہ کے جمع کرتا کہ سپر پاور میری تائید اور میری مدد اور میری سپورٹ میں ہے, چنانچہ ہم ناکام نہیں ہوں. یہ ساری باتیں بعد میں آئیں گی. مین کریکٹر, مرکزی کردار ابو عامر کا, یہ ابو عامر کا مرکزی کردار بھی بہت ہی دلچسپ ہے. یہ دو بہت ہی اہم پیغام دے رہا. اس کا پہلا پیغام حسن اتفاق, جمعے کے دن صبح 11 بجے جو خاردہ کا میرا درس اتفاق سے آج کل وہاں جو موضوع چل رہا ہے وہ یہی چل رہا, اور یہ واقعہ اس وجہ سے وہاں بھی اس جمعے کو یا آئندہ جمعے کو بیان ہو یہاں بھی آ رہا. ابو عامر کی زندگی میں دو اہم پیغام. ابو عامر یہ وہ مدنی مدینہ کا رہنے والا قبیلہ حضرت سے اس کا تعلق ہے, جو اسلام کے قبیلہ قوم کے مذہب بت پرستی کو ٹھوکر مار دی اور کہا کہ یہ خلاف ہے عقل, اس مذہب کو میں قبول نہیں کرتا. اس وقت اسلام سے نہیں آیا تھا, یا عیسائیت یا یہودیت, یہودیت میں پھر بہت تبدیلی آ چکی. اس نے کہا یہودیت بھی اس وقت غلط مذہب, عیسیٰ کے آنے کے بعد اب یہودیت بھی ختم, وہ عیسائی بن گیا تھا, کھلم کھلا نہیں. راہب روحانیت اس نے اختیار کر لی, بتوں کو چھوڑا, بت پرستی کو چھوڑا. اور نہ صرف یہ کہ یہ بلکہ یہ ان چند آدمیوں میں سے ایک جو رسول کے آنے سے پہلے اسلام کے عقیدوں کو بیان کیا کرتے تھے, اور یہ طے کے بیان کیا کرتے کہ ایک رسول آنے والا ہے جو یہ سارے عقیدے پیش کرے گا. کیونکہ جب اس نے بت پرستی کو چھوڑا تو تھوڑا اس نے یہودیت کا مطالعہ کیا, تھوڑا عیسائیت کے قریب گئے, اور انجیل اور تورات کے نسخے اس وقت تک موجود تھے جو صحیح, اتنی تبدیلی نہیں ہوئی. تبھی آپ کو رسول کی زندگی کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ رسول نے کسی مسئلے پہ کہا کہ موسیٰ نے یہ کہا, یہودیوں نے انکار کیا کہ نہیں یہ نہیں کہا, پیغمبر نے کہا بلا کے لاؤ اپنے فلاں عالم کو, بلوا کے کہا جو تورات تمہارے پاس ہے کیا اس میں یہ نہیں لکھا, وہ بلوایا ہے کئی جگہ تورات کے صحیح نسخے وہ موجود. چنانچہ یہ ابو عامر ان لوگوں میں سے ایک تھا جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں پیشین گوئیاں کر رہے تھے, اور اس انداز کی پیشین گوئیاں کہ جس نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کے آنے کے بعد وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے. مگر یہ لوگ جو رسول کے آنے سے پہلے رسول کی اتنی حمایت کرتے ہیں, ان کی ایک بڑی تعداد رسول کے آنے کے بعد رسول کی دشمن بن گئے. سلمہ کا واقعہ, سلمہ ایک مسلمان, وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان کیسے بنا, یہ بھی سیرت رسول کا واقعہ, کہا میں مسلمان ایسے بنا کہ میرا بچپنا کہ اور میرا تعلق ہے بنی عبد الاشل کے قبیلہ, اس سے میرا تعلق ہے بنو اشل. میں بچہ ہوں, مجھے یاد ہے اپنے بچپنے کی بات کہ ہمارے قبیلے میں ایک یہودی آئے اور اس نے آنے کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا, مبلغ کہ بدھ غلط, ایک اللہ, آخرت, قیامت, حساب کتاب ہے, جنت جہنم, یہ والا عقیدہ. یہ تو عربوں کے لیے بالکل اچھوتا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد زندہ ہونا. توحید تو اس سے پہلے سنتے آئے تھے کہ کچھ لوگ توحید کہتے ہیں, مگر یہ بالکل عجیب عقیدہ تھا. ایک بات اور یاد رکھیں کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب جنت اور جہنم کی اتنی تفصیل بھی نہیں, حتی یہودیت اور عیسائیت میں بھی نہیں, خصوصاً قبر کا عذاب یا کل صراط یا جنت اور جہنم کا مادی ہونا. عیسائی یہودیوں کا یہ مسئلہ بس بالکل چپ, آخرت ہے, حساب کتاب ہے, جنت ہے, جہنم ہے, ختم. فارسی مذہب, یہ بھی اہل کتاب ہیں فارسی, ان کے یہاں یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ خیال کا نام ہے, یعنی جنت کوئی حقیقت نہیں, کوئی نعمتیں نہیں. تمہارا ذہن سکون محسوس کرنے لگے گا تمہیں کسی کی مدد کرنے کے بعد ایک روحانی تسکین ہو, یہ پارسی عقیدہ, وہ جنت. اور جہنم کوئی عذاب نہیں ہے, کوئی آگ نہیں ہے, کوئی کوڑے نہیں, تم نے کسی پہ ظلم کیا, تمہارا ضمیر خود جو تمہیں ملامت کرے گا, تمہیں ایسا لگے گا اندر سے آگ تمہیں جلا رہی ہے, یہ جہنم. یہ پارسیوں کے پاس, زردشتیوں کے پاس, پرانے ایرانیوں کے پاس اسلام سے پہلے یہ جنت اور جہنم کا کنسیپٹ تھا. یہودی عیسائی وہ ذرا ایک اسٹیج آگے بڑھے کہ جنت جہنم کا وجود, وہ یہ تصور بعض اوقات کچھ مسلمان فلاسفر بھی بحث کرتے ہیں کہ جنت کیا, دودھ و شہد کی نہریں, پورے محلات, یہ سب نہیں ہے. یہ تو زمانے کے عربوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا, جنت بس نیکیاں کا جو سکون ملتا ہے اس کا نام جنت. جہنم کیا, آگ, عذاب, کوڑے, سانپ, بچھو, یہ سب تو صرف اس زمانے کے کم علم لوگوں کو سمجھانے کے لیے, ورنہ اندر سے جو انسان کو اذیت ہوتی ہے گناہ کر, وہی آگ ہے, وہی سانپ ہے, وہی بچھو. یہ پارسی اور زردشتیوں کا عقیدہ, وہ یہودی وہی سر. لیکن یہ پل صراط, پھر جنت اور جہنم کی یہ حوریں ہیں, یہ نعمتیں ہیں, وہ صاف وہ بچھو, یہ پہلی مرتبہ اسلام نے پیش کی. تو یہ سلمہ کہتے ہیں کہ جب اس یہودی جو قبیلہ بنو اشل میں آ گیا گھومتا گھومتا, یہ زیادہ تر مسلمانوں کا ذمہ داری ہے کہ تبلیغ کر, اس نے آ کے یہ باتیں شروع کی, تو ایک مرتبہ سارا قبیلہ چونک اٹھا. توحید تو پھر بھی کچھ کچھ سنی, یہ تو بالکل نئی باتیں ہو. لوگوں نے گھیر لیا اس کو اور کہا کہ بڑے میاں, ایک بزرگ یہودی تھا, مذاق اڑا رہے جوان جنہوں نے کبھی یہ باتیں نہیں سنی, بڑے میاں کی ساری باتیں آپ نے کہاں سے سنی, کہاں سے سیکھی؟ اشارہ کیا مکے کی جانب, مدینے کے واقعے, رسول کے مدینے آنے سے کئی سال پہلے کی بات, کہا وہاں سے اللہ کا آخری رسول آئے گا اور وہ یہ ساری باتیں تم تک پہنچائے گا. مجھے اسلام کے پیغام ہے, پہلے سلمہ کہتے کہ میں بچہ تھا, لوگوں کو اور تفریح آتے, کہا کہ اچھا بڑے میاں یہ بھی بتائی, وہ رسول آئے گا تب, ابھی کہیں ہزاروں سال باتیں. اس یہودی نے میری جانب اشارہ کیا, کہا جب یہ بچہ جوان ہو جائے اسی وقت وہ رسول آ جائے. سلمہ کہتے ہیں میں اسلام قبولی اسی وجہ سے میں نے کر لی کہ جس وقت میں جوانی کی منزل میں داخل ہوں, یہ عین وہی دن تھا جب رسول ہجرت کر کے آئے اور ابو ایوب انصاری کے مکان میں تھے. اب اس یہودی کی ساری تقریر کی وجہ سے اس دن جتنے لوگ کھڑے ان سب نے رسول کے آتے ہی اسلام قبول کر لیا, لیکن ابھی تک وہ بوڑھا یہودی موجود ہے. جب اس کے پاس پلٹ کے گئے اس نے رسول کی مخالفت شروع کر دی, کہا بھائی تمہارے ہی کہنے, تمہارے ہی پیشین گوئی کرنے, تمہارے ہی نشانی بتانے کہ وہ مکے سے آنے والا ہے, یہ بچہ جس دن جوان ہوگا اس دن آئے گا, وہ یہ ساری باتیں کہے گا, اس کی وجہ سے تو ہم نے فوراً اسلام قبول کیا. بعد میں تو رسول کے پاس رہے اور اثر قبول کیا, ذات رسالت کو دیکھا, لیکن پہلے دن تو تمہاری وجہ سے, اب تم ہی کہہ رہے ہو کہ یہ سچا رسول نہیں. کہا کہ مجھے دھوکا ہو گیا, وہ میں نے غلط کہا تھا, یہاں سے آنے والے وہ کبھی آئے, ختم بات. جذبہ حسد, کیونکہ جب تک رسول نہیں آئے اس کی تقریریں بڑی شوق سے سنی جاتی, ساری پبلک کسی کے گھر جمع ہو جاتی, اب رسول خود جب آ گئے تو سب لوگ دوڑ کے وہاں چلے گئے, اکیلا رہے گا, تقریر کرنے والا اکیلا رہ گیا, یہ اس سے برداشت نہیں ہوگا. حسد, علمی حسد. ابو عامر کبھی بالکل یہی بات ہے کتاب نے لکھا کہ ابو عامر, اچھا یہ تو تھا یہودی جو مدینے والوں میں آ کے تک لکھ کر رہا, ابو عامر تو خود مدنی, مدینے کے پرانے قبیلے قبضہ سے تعلق رکھتے, وہ بھی بالکل ایسی تفصیلات, ایک آخری رسول آنے والا, وہ مکے شہر سے آئے گا, وہ یہ کہے گا, وہ آخرت کا یہ عقیدہ پیش کرے گا, یہ ساری باتیں بتا رہے. لیکن جب رسول آ گئے مدینے تو جس کی تبلیغات رسول سے کئی سال پہلے سے چلی آ رہی, وہی رسول کا دشمن بنا اور اتنا سخت ترین دشمن کہ آج مسجد ضرار کے واقعے کو بیان کرتے اب تک اس کا تذکرہ کرنا پڑ رہا کہ پورے مسجد ضرار کے واقعے کا مین کریکٹر وہ آدمی بن گیا. کون؟ جو رسول کے آنے سے پہلے اتنا رسول سے متاثر اور اتنی پیشین گوئیاں کر رہا اور اتنی تفصیل کے ساتھ, کیونکہ جو پیشین گوئیاں یہ لوگ کرتے تھے اس میں یہ جملہ ضرور ہوتا
کہ وہ رسول کا پیغام کیا ہو. کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو رسول نے ان لوگوں سے ہٹ کے کہی پھر بھی یہ رسول کے مخالف. یعنی عام طور پہ کہتے تھے کہ وہ آ کے آخرت کا یہ عقیدہ پیش کرے گا اور وہی رسول نے پیش کی. لیکن جب آ گئے رسول تو پیغمبر کا اتنا دشمن بن کہ پہلے تو اپنی قوم کے اندر رسول کی مخالفت شروع کر لوگ نہیں مانے بلکہ تعجب ہوئے لوگوں آپ کے کہنے سے ہم نے رسول کو رسول مانا پہلے, پھر بعد میں تو سب نے خود رسول کی صحبت اختیار کر کے پیغمبر کی ذات کی سچائی دیکھ. لیکن پہلے آپ مخالفت کر رہے کہا نہیں یہ وہ رسول نہیں ہے مجھے دھوکہ ہوا وہ کوئی اور رسول ہو. لیکن جب یہ دیکھا کہ اس سے کوئی اثر نہیں ہو رہا تو یہ بھاگ کے مکہ گئے. ردے کی الٹی گنگا بہ رہی ہے, رسول مکے سے مدینے آ رہے ہیں اور یہ اپنی قوم کو چھوڑ کے مکہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم لوگ نہیں مانو میں مکے میں جا کے ان لوگوں کو جوش دلاؤں. بہترین خطیب, بہترین شاعر, مکے میں جا کے اس نے اپنی شاعری اور تقریروں ایک آگ بھسا دی رسول کے خلاف. خصوصاً احد کی لڑائی, احد کی لڑائی مکے والوں کے جذبہ انتقام کو سب سے زیادہ جس نے ابھارا اس نے کس کا نام دیا. دو آدمی تھے, ایک وہ جس کا تعلق خاندان یزید سے ہے اور ایک یہ سب سے زیادہ مکے والوں کے انتقام کے جذبے کو ابھارا, بدر کا انتقام لینا اپنی شاعری اور خطابت کے ذریعے. اور نہ صرف وہاں پر فتح مکہ تک یہ مکے میں ڈٹا رہا, مکے والوں کو مسلسل رسول کے خلاف کرتا رہا مدینے سے آ کر. کتنا سب دشمن خندق کی لڑائی میں اس کا بڑا حصہ اطراف کے قبیلوں کو جمع کر رہا, یا فتح مکہ کے لیے لشکر اسلام چل نکلا اس کے لیے مایوس ہو گئے, مکہ چھوڑ کے بھاگ کے طائف گئے. آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے سال تو نہیں اس سے پچھلے سال کی تقریروں میں آیا تھا, مکہ فتح ہوا پھر اس کے بعد حنین میں رسول گئے اس کے بعد طائف گئے. اور طائف آخری دن تک فتح نہیں ہوا, رسول اس مہم کو ادھورا چھوڑ کے آ گئے. اور بعد میں یہ تبوک کی لڑائی کے بعد مدینے سے اس کے لیے ایک نیا لشکر بھیجا گیا تھا. تو یہ بھاگ کے طائف چلا گیا, وہاں چھپ گئے. وہاں جا کر اب دیکھیں نا فتح مکہ میں کتنے سخت کافر مجبوراً سے ہی اسلام کو لے آئے, یہ نہیں یہ اتنا سخت دشمن. جب اس نے دیکھا کہ طائف کے اندر بھی حالات بگڑ رہے ہیں اور طائف والے بھی گھبرا رہے ہیں رسول کا مقابلہ کرتے, وہاں سے بھاگ کے شام گئے. اور شام پہنچنے کے بعد شام کے بادشاہ جو غزوہ موتہ کے نتیجے میں ویسے ہی مسلمانوں کا دشمن کچھ وعدے ان سے لے کے آیا کہ ہم ایسی تحریک چلائیں گے آپ تاکہ اور واپس پلٹ کے مدینے آ جائیں. حسد کا جذبہ, اس کا بھی وہی مسئلہ کہ جب تک رسول نہیں آئے اس کی تقریریں سننے کے لیے پبلک ٹوٹی پر تھی, جب خود رسول آ گئے تو ان کے سامنے کیا بات. عبداللہ ابن ابی اور ابو عامر عیسائی دونوں کا ایک مسئلہ, مگر اس کا مسئلہ ہے حکومت. عبداللہ ابن ابی کو مدینے والے اپنا بادشاہ بنا رہے تھے, تاج بننے گیا تھا, تاج آنے میں دیر ہو گئی, اتنے میں اسلام آ گیا اور باقی ختم ہو گئی. اس کے ہاتھ سے حکومت نکلی تو وہ بدترین دشمن بنا, اس کے ہاتھ سے مذہبی قیادت نکلی یہ بھی ایک چسکا ہوتا, مذہبی کرسی کا بھی ایک چسکا ہوتا. ایک سیاسی کرسی ہوتی ہے کوئی نہیں چھوڑتا, ایک مذہب کے حوالے سے بھی ایک کرسی ہوتی ہے اسے بھی کوئی آسانی سے نہیں چھوڑتا. تو اب ایک وہ کردار ایک یہ کردار, جیسے کہا جاتا کہ قرآن کے اندر فرعون کا نام آئے اکیلے نہیں آئے, فرعون قارون حامان. فرعون بادشاہت کا نمائندہ, قارون پیسے والوں کا نمائندہ ہے, حامان مذہبی قیادت کا نمائندہ. ہمیشہ یہ تین مل کے لوگوں کو لوٹا کرتے ہیں اگر یہ خلاف دین راستے پہ چل رہے ہیں. تو چنانچہ عبداللہ ابن عمی سیاسی کرسی ماری گئی وہ دشمن بن گئے, ابو عامر کی مذہبی قیادت ماری گئی وہ رسول کا دشمن بن گئے. اور وہ تو اتنا کم کہ پہلے مکے والوں کو بھڑکائے, جب مکے نے ہتھیار ڈالے طائف گئے, جب طائف کے لوگ ہتھیار ڈالنے لگے شام گئے, پھر شام سے بھاگ کے مدینے آ گئے چھپ کے بیٹھا. اور عین اس موقع پر جب رسول تبوک کے لیے نکل رہے مسجد زرار کا فتنہ کھڑا. حسد حسد اور حسد آدمی کی کتنی خوبیوں پہ پانی پھیر دیتا اور آدمی کی کتنی نیکیوں کو ذائقہ دیتا. اور حسد ہے جو انسان کی 60 سال کی عبادتوں کو ایک دن کے حسد کی وجہ سے ضائع ہو جانا پڑتا. حسد یہ اتفاق سے میرا آج کل کا موضوع ہے انجمن قدام القرآن کے جمعے کے دروس کا, تو اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. بتایا کہ مسجد زرار اس کی بنیاد منافقت پر ہے, لیکن منافقت کی بنیاد حسد پر ہے. حسد منافقت کا بھی بات, منافقت بھی حسد سے پیدا ہوتی تھی. اور دوسری بات یہ بھی پروردگار عالم کا ایک عجیب اصول کہ کبھی نوح کے گھر میں پسر نوح پیدا ہوتا اور کبھی شیطان کے گھر میں ولی پیدا ہوتے. یہ ابو عامر یہ کہا کرے کہ تربیت کے اثرات کتنے زیادہ ہوتے. ابو عامر
ابو آ اتنا بدترین دشمن اسلام بنا کہ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں, لیکن ایک ابو عامر کا تھوڑا سا کردار آپ کے سامنے آ جائے. لیکن اس کا بیٹا کون تھا؟ ایک عجیب منزل آ جاتی. جس طریقے سے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یزید کی حمایت میں جتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں, جیسی دلیلیں لائی جاتی ہیں, جو کچھ بھی کہا جاتا ہے, یعنی جو ذرا سا بھی تاریخ کا سینس رکھتا وہ یہ ضرور کہتا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا غلط ہوا, مگر یزید کا اس میں قصور نہیں, وہ ابن زیاد کا مسئلہ. مگر ہم ساری بحثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آج 1400 سال بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ خود یزید کے سگے بیٹے نے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا. وہ ایک واقعہ اگر آپ پکا یاد کر لیں حوالوں سمیت تو ساری بحثوں کا خاتمہ ہو جائے گا. آج ہم بہتر سمجھتے ہیں, یا یزید کا بیٹا جس نے اتنی بڑی قربانی حسین مظلوم کی وجہ سے دی کہ اس کے پاس حکومت آئی, لوگ درخواست کر رہے ہیں کہ اب تخت بیٹھ, وہ آ کے کہتا ہے میں اس تخت پہ کیسے بیٹھوں جس کی بنیاد خون حسین پہ رکھی گئی. میرا باپ بھی غلط تھا, اس کا باپ بھی غلط. خود بیٹا کے اپنے باپ کا سچا چھٹا بتا کے جا رہا ہے. ایک تاریخی خطبہ ہے پڑھنے والا, یزید کے بیٹے کا خطبہ. یعنی یہی اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے بعد سے ہمیں باقاعدہ کسی کی وکالت اور صفائی کے چکر میں پڑھنا ہی نہیں ہے, خود بیٹے لے گا. ابو عامر کا بیٹا اس سے پہلے کی مثال. باپ ایسا دشمن اسلام اور بیٹا ایسا محب دین. اب اتنے بڑے پیمانے پر تو نہ صحیح, چھوٹے پیمانے پہ یہ مثالیں آج بھی ہمارے نوجوانوں کے سرکل میں گشت کرتی رہتی. کتنے ہی ایسے بچے اور بچیاں جو اپنے والدین کے مزاج پہ دیکھتے ہیں کہ وہ مومن ہیں, لیکن مزاج ان کا ایمان کے خلاف. مومن ہونا تو ان کی ایک مجبوری بن گئی, پیدا ہوئے مومن کے گھر میں, لیکن مزاج تو انسان خود بناتا ہے. نہ کسی حدیث امام کے اعتقاد, نہ کسی مسئلہ فقہی پہ اعتقاد. اگر وہ ان کے خیال کے خلاف جا رہا ہو, بچوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, بچے داڑھی رکھ لیتے باپ کو داڑھی نہیں رکھوا پاتے, بچیاں حجاب کر لیتی ہیں اپنی ماؤں کو حجاب نہیں کروا پاتی ان ماؤں کو جن پر اب تک حجاب باندھے, بچے اپنے معمولی معمولی رقم میں سے خمس دے دیتے ہیں اب آپ کے لاکھوں روپئے میں سے خمس نہیں نکلوا پاتے, بچے اپنے کانوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں اپنے گھر کے اندر گانے کی آواز کا کنٹرول نہیں کر پاتے. مگر ابو عامر اور اس کے بیٹے کا واقعہ. کون ابو عامر؟ یہ مسجد زرار کا مین کیریکٹر, جو شام کے عیسائی بادشاہ سے وعدہ لے کے آئے کہ ہم ایک مرکز بناتے ہیں, اگر اس کو کسی نے نقصان پہنچایا تو شام کا بادشاہ حملہ کرے گا اس کا بدلہ لینے کے. یہ عہد لے کے آئے, باقاعدہ ایک ایگریمنٹ سائن کر کے آئے. اس کا بیٹا کون؟ اس کا بیٹا وہ جس کا الگ سے خصوصی نام لیا جاتا ہے جنگ احد کے واقعے. ایک نوجوان کی شادی ہوئی, اس لیے کہ یہ شوال کا مہینہ چل رہا. آج کل ہمارے یہاں شوال کی شادیوں کو برا سمجھا جاتا ہے, کوئی اس کی شرعی حقیقت نہیں. مدینے کے اندر اکثر شادیاں شوال میں ہوتی تھی شروع شروع, رمضان ہے نفس کشی کا مہینہ, تقوی کا اور تزکیے کا مہینہ. رمضان سے پہلے ہی سے رجب سے رمضان کی تیاری شروع ہوتی ہے. پیغمبر کے ہوتے ہوئے تو اس وقت سے روزے شروع ہوتے. جب شادیاں ٹالی جاتی ہے رمضان کے بعد عید آئے گی, وہ تو خوشی ہوگی, وہ خوشی کو دوبارہ کریں. چنانچہ ابھی عید کی چھٹیاں چل رہی, ایک نوجوان کی شادی ہوتی. شادی ہوئی پہلی رات, چنانچہ صبح کی نماز کے لیے وہ غسل کے ارادے سے گھر سے نکلا. پرانے زمانے میں حمام گھروں میں نہیں ہوتے, قم میں تو آج تک بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ فیس کرنا پڑتا. اب وہ غسل کے لیے نکلا اور وہاں پہ اعلان ہو رہا ہے رسول کا کہ دشمن نے اچانک مدینے پہ حملہ کر دیا. جو جس حال میں ہے مدینے کو بچانے کے لیے اور پہنچ جائے, جس حال میں اس نے یہ اعلان کر ایک دم سے حملہ ہوا, فوراً فوج کو نہ بھیجا گئے, مدینہ خطرے میں پڑے گا. دشمن نے بہت سوچ سمجھ کے شوال کا مہینہ منتخب کیا اور رات کی تاریکی میں مدینے کی طرف آئے اور الٹے راستے سے آئے. اگر ادھر مکہ ہے ادھر شام ہے تو ادھر سے آئے جو شام کا راستہ. کہا جو جس حالت میں چنانچہ جا رہا ہے غسل کرنے کے اور اعلان سن کے طرف کے گیا عہد کے میدان میں. سارا دن جہاد, شام کو لاشیں اکٹھا ہو رہے. رسول کی زندگی کے 80 جہاد, اس میں ملا کے اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے ایک عہد کی لڑائی میں مارے گئے. جب یہ لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں تو بہت سے لاشیں بڑی عجیب حالت میں ملے. جناب حمزہ کا لاشا تو صبروں کی, ایک لاشا ایسا بھی نہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کوئی غسل دے کے گیا, بالوں سے پانی اب تک ٹپک رہا. شہید کو ویسے تو غسل نہیں کیا جاتا, اسے کوئی غسل دے کے گیا, بالوں سے پانی کے قطرے اب تک ٹپک رہے. گھبراتے لوگ رسول کے پاس, اے اللہ کے رسول عجیب بات, یہ کون شخص؟ آئیے وہ شخص جس پر غسل واجب تھا اور وہ نکلا غسل کے لیے تھا تاکہ اس کے بعد نماز پڑھ, مگر میرا اعلان سن کے عہد میں آ گیا, غسل سے پہلے اس کو شہادت مل گئی. چنانچہ حکم خدا سے ملائکہ کوثر کا پانی لے کے آیا, کوثر کے پانی سے اس کو غسل دیا گیا. اس عظیم صحابی کا نام ہی ہو گیا غسیل الملائکہ, جسے ملائکہ غسل دے کے گئے. اور ان کا اصلی نام تھا حنظلہ, اور ان کے باپ کا نام ہے ابو عامر راہب عیسائی, بدترین منافق, سخت ترین دشمن اسلام, حتیٰ یہ کہ مسجد ضرار کے پورے واقعے کا مسبب, پورے واقعے کا سبب باپ ایسا. اور احد سے پہلے ہی باپ اسلام دشمنی کی لمٹ کو کراس کر گیا تھا, یعنی احد کی لڑائی میں باپ ہی آیا تھا کافروں کے لشکر میں شامل ہو گیا مکے والوں کے ساتھ. میدان میں باپ اور بیٹے کا آمنا سامنا بھی ہوا تھا, حنظلہ نے تلوار بھی چلائی مگر ابو عامر بچ کے نکل گیا تھا. لیکن خود ابو عامر تلوار چلانے کا آدمی نہیں تھا, بوڑھا تھا, اس زبان چلانے والا آدمی تھا. وہ باپ ایسا اور بیٹا ایسا, حنظلہ غسیل الملائکہ, ایسا سخت محب رسول, اتنا زیادہ محب اسلام, غسیل الملائکہ قرار پائے, اور باپ ابو عامر تھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے گھر میں سے ایسی اولاد سامنے آ جاتی ہے, گھر جس نے پورے معاشرے میں دشمنی رسول پھیلا دی, اس نے اپنے گھر کو کہاں چھوڑا ہو, مگر اس کے باوجود ایسے گھر کے اندر بھی ہمیں ایسا نیک اور سعادت مند بیٹا ملا جسے ضرورت پڑی, تو اس نے باپ کے خلاف بھی تلوار چلائی. یہ دوسری بات کہ باپ بچ نکلا. اور جیسا کہ معصوم کی روایت میں بھی کہ خدا پسند بھی نہیں کرتا کہ بیٹا اپنے گمراہ باپ کو بھی قتل کرے اگر کوئی دوسرا راستہ ہے اس باپ کی گمراہی کو روکنے کا. خیر وہ ایک الگ موضوع, میں عرض یہ کر رہا ہوں کبھی ولی کے گھر میں شیطان یعنی روح کے گھر میں ان کا ایسا بیٹا, اور کبھی شیطان کے گھر میں ولی, ابو عامر جیسے دشمن رسالت کے گھر میں حنظلہ جیسا غسیل الملائکہ. یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے, مزاج رکھا ہے انسان کا کہ وہ ایک لمحے میں جا کے کبھی نہ کبھی آزاد ہوتا ہے گھر کے ماحول سے. اب کبھی گھر سے آزاد ہو کے گمراہی کے راستے پہ چلا جائے, کبھی ہدایت کے راستے پہ جائے. غرض یہ کہ کہنے کا مقصد یہ کہ آدمی کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی اپنے خاندان میں سخت مزاج بزرگوں سے اس کو سامنا پڑ رہا, وہ اپنے فریضہ شرعی کو ادا کرتا رہے. یہ تو ضمنی بات آ گئی. اگر جنہیں معلوم کہ میں تربیت اولاد کے موضوع پر کتنی زیادہ تقاریر کرتا ہوں اور اسے کتنا اہم سمجھتا ہوں, وہ اندازہ کر رہے ہوں کہ اس وقت میرا دل نہیں جا رہا اس موضوع سے ہٹنے کا. لیکن چونکہ میرا اصل موضوع سیرت رسول اور وہ بھی واقعاتی ترتیب کے اعتبار سے, اس لیے یہ تو ضمنی باتیں تھیں, ان کو پورا وقت نہیں دیا جا سکتا. اصل مسئلہ تھا کہ ایسے نیک اور سعادت مند بیٹے کا باپ ہے وہ ابو عامر. یہ وہی منزل جہاں یہ جملہ سمجھ میں آتا کہ بعض اوقات بیٹے آنکھ ہو جاتے ہیں تو بعض اولادیں ایسی ہیں جن کے والدین کو اللہ آپ سمجھتا, واقعا سمجھ میں آتا. اب یہ ابو عامر اور اس نے کیا قدم اٹھایا کہ مسجد کو رسول کی مخالفت کے لیے استعمال کیا. باقی کفار مکہ نے بھی کچھ کم مخالفت نہیں, باقی مدینے کے عام منافقین نے بھی رسول کی کچھ کم مخالفت نہیں, باقی خیبر کے یہودیوں نے بھی کچھ کم مخالفت نہیں, مگر سب سے زیادہ عجیب طریقہ کار ابو عامر کا کہ مکے کے کافر سے مخالفت کرتے تلوار لائے, تیر لائے, پتھر لائے, مدینے کی یہود تورات کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے لائے, اپنے پیسے کو خرچ کیا. مدینے کے منافقین اندرونی طور پہ شکر پیدا کرتے رہے, لیکن غضب خدا کا کہ مسجد جو رسول ہی نے بنانا سکھائی اسی مسجد سے رسول کے خلاف استعمال کیا جا رہا. اور دیکھیے یہ وہی بات کہ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ہوا مگر آخری مرتبہ نہیں, کیونکہ علی کی سیرت میں رسول کی زندگی کے کئی واقعات کی تکرار. اگر علی کی خاطر رسول نے سورج کو پلٹایا, وہ موجودہ رسول کا موجودہ, تو بہرحال علی کی زندگی میں علی کا موجودہ بھی سامنے آیا صرف دین سے واپسی. اگر صلح حدیبیہ علی نے جب رسول اللہ کا ساتھنے سے انکار کر دیا تو رسول نے کہا اے علی ایک وقت آئے گا تم بھی اسی مرحلے سے گزر رہے ہو, اور ایک لفظ کاٹنا پڑے گا, تمہارا کاتب منع کرے گا, تم اسے کاٹو گے. دومت الجندل کے صلح نامے میں وہی مرحلہ آیا. اور مسجد اگر رسول نہ ہوتے تو دنیا میں مسجد کا تصور نہ ہوتا, چرچ بنتے, مندر بنتے, لیکن مسجدیں کبھی نہیں. اور وہی مسجد رسول کے خلاف استعمال ہوئی علی کی زندگی میں, اسی مسجد علی کے خلاف استعمال کیا گیا, انہی مسجدوں ممبروں اور نمازوں میں علی کی مخالفت ہوئی. کیسی دیکھی یفتانیت تبوک کی لڑائی میں نے ایسی کئی مثالیں دی. اب تبوک کے بعد مسجد سرا مسجد مرکز بنی, مرکز بنی, اور یہاں بہت سے رسالت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. زیادہ تر کم وقت کی تقریر تھا لیکن پورا ایک گھنٹہ ہو گیا. اب ابھی اس لیے
یہ تقریر آج تقریباً 7:48 شروع ہوئی اور نہ جا بھی ابھی آئے ہیں ان کو جا کے را دیا گیا کہ اس سال کے حالات کی وجہ سے آپ مسجد سے نماز پڑھ کے فارغ ہو تو 7:30 تک یہ تقریر شروع ہو جائے گی. اس سال جلدی یہ تقریر کرنا تو 8:30 بلکہ 7:15 کے بیچ میں ہم فارغ ہو جایا کریں. آج ذرا تاخیر ہو گئی, وجہ یہ کہ میں چاہتا تھا ساری تقریبی باتیں مکمل ہو کے آئندہ تقریر سیدھی سیدھی واقعہ آ جائے کہ کیا واقعہ کیا بس اتنا ہے کہ بہرحال مسجد استعمال ہو رہی ہے رسول کے خلاف. اور یہ دور کی بات منافقوں نے اپنی گرہ میں باندھ رسالت کی مخالفت بت خانے سے ہو تو لوگوں کے اثر نہیں ہوگا, درجے سے ہو تو لوگوں کے اثر نہیں ہوگا, سنیگا سے ہو تو یہودیوں کی عبادت گاہ تو اثر نہیں ہوگا. اسلام کی مخالفت کرنا ہے تو مسجد کو استعمال کرو. کچھ بیچارے خوش عقیدہ لوگ اس وجہ سے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی مسجد میں تو ہر آتی صحیح رہتا ہے تو آج مسجد فرار اسی کے لیے بنی. کل ساری مملکت اسلامیہ کی ہر مسجد میں جمعے کی نماز کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے بعد سید سجاد کی مسجد جی میں شام کی مسجد کے ممبر پر یزید کا خطیب جا کے اہل بیت کی مخالفت کرے گا. کیونکہ یہ ہفتہ میرے مولا سجاد کا ہفتہ پچھلے ہی منگل کو وہی رات تھی جب آپ سب ولادت منا رہے تھے کچھ علاقوں میں, بات وہیں سے ختم کر مسجد ضرار سے سلسلہ شروع ہوا اور مسجد دمشق میں جا کے یہ سلسلہ عرس پہ پہنچا. مسجد دمشق ممبر رسول اور خطیب نمائندہ یزید, ایسی تقریب کہ میرے مولا سید سجاد کو ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ کھڑے ہو کے کہنا پڑا کہ آئے خطیب تو نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اور کتنا بدترین سودا کیا. دیکھیے جملہ بھی تمام کا کیسا امگیر جملہ, یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تو نے خدا کو ناراض کیا نہیں, پھر ساری بات ہو جاتی خطیب کے بارے میں. بات خطیب تک نہیں رکھنا, قیامت تک ہر انسان چاہے وہ ان کا ماننے والا ہی کیوں نہ اگر بندوں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے اصول دے دیے جو کلام امام کی خوبی ہے. ورنہ ہم بس نکلتے اس جملے سے ہم کہتے اس سے ہمارا کیا کہہ دو, مولا نے تو کہا وہ خطیب برا نہیں, ہر وہ شخص برا ہے جو بندوں کو راضی کرتا ہے اللہ کو ناراض کر, ہر وہ عورت اس کے دائرے میں آ گئی کہ دنیا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے بے پردگی اختیار کرتی ہے چاہے اللہ ناراض ہو, ہر وہ مرد اس میں آ گئے جو اپنی شادی بیاہ میں ایسی رسومات اور مکس گیدرنگ اور ویڈیو کو برداشت کرتا ہے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض ہو, ہر وہ شخص اس میں آ گئے جو رشتے حرام اس لیے لیتا ہے کہ گھر والوں کو راضی کرنا اللہ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے, ہر وہ شخص اس میں آ گئے جو حرام اس لیے کرتا ہے کہ دوستوں یا رشتے داروں کو راضی رکھنا. یقیناً سب سے اہم اور سب سے پہلے اس میں وہ خطیب آیا, اگر میرے مولا اگر کہتے ہیں خطیب تینوں خدا کو ناراض کیا دوسری بات اور نہیں تینوں بندوں کو ناراض کرنے کے لیے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا بدترین سودا کیا. یہی کہ ان انسان الفی ہو گئے, انسان نقصان کا سودا کرتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں نہیں کاٹن ایکسچینج میں نہیں اپنی دکان کی گدی پہ نہیں, وہاں تو سب طرف سے پیسہ جمع کرنا خسارہ یہاں ہوتا ہے کہ لوگ خوش ہوتے رہے اللہ ناراض ہو جائے. اور ایسا اہم مسئلہ کہ ہتکڑی اور بیڑیوں میں بھی ہے سید سجاد تو کھڑے ہو کے حق کو بیان کرنا, ہم سے ایک شادی کا بائیکاٹ نہیں ہو پاتا فقط اس لیے کہ رشتے داری, اور وہاں یزید نے اپنی ساری طاقت کا مظاہرہ کیا تھا پوری مسجد اس کے سپاہیوں سے بھری ہوئی لیکن عام آدمی نہیں. اور پھر میرے مولا خالی نہیں انل منکر نہیں کیا تو یہ غلط ہوا, پھر ہم نے بالمعروف کا مرحلہ ہے کیا ہے یزید اب مجھے ہی جاگا تھا کہ میں جاتی کچھ کہوں پہلے خطبے کی بنا پر جو ایک جملے کا تھا مجمع میں جو عوام ان کی حمایت ادھر ہوگی, پھر آپ کو معلوم ہے کہ کیا تقریر کی کیسی تقریر کی, تاریخ عالم میں ایسی خطابت کی مثال نہیں ملتی کیونکہ معمولی سے معمولی خطیب بھی اسے اپنی گردن کی آزادی چاہیے کبھی گردن موڑنا ہوتی, اسے اپنے ہاتھوں کی آزادی چاہیے کبھی ہاتھوں کی حرکت سے کوئی چیز سمجھانا ہوتی, لیکن ایسا خطیب کے گلے میں تاؤ کے خاردار ہے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے اور پاؤں میں بیڑی, اور خطبہ بھی ایسا جو جانتا ہے تو جانتا ہے, جو نہیں جانتا تو پہچان لے. تمہارے سامنے محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے, تمہارے سامنے خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہے, تمہارے سامنے وہ ہے جس کے گھر میں حمزہ اور جعفر تلوار تھے, تمہارے سامنے وارث زمزم ہے, تمہارے سامنے وارث کعبہ ہے, تمہارے سامنے وہ ہے جس کے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا, تمہارے سامنے وہ ہے جس کے بابا کو جس کے بابا کے گلے پہ خنجر چلا لیکن پتے گردن پہ. ایک مرتبہ دربار میں سہراب بپا ہوا, یزید بھی گھبرا کے مؤذن سے کہتا ہے اتنا کلام ہو, اس کے کلام کو جلدی سے کاٹ دے کہیں بغاوت نہ ہو جائے. پھر مؤذن کی اذان آپ نے سنی, میں ہمیشہ اس موقع پہ اپنے مولا سجاد سے معافی طلب کر کے جملہ کہتا ہوں, مولا سجاد ہم یہاں بیٹھ کے 1400 سال پہلے کا ماحول سمجھ سکتے ہیں. ارے آپ کے خطاب کو کاٹا گیا, اذان شروع ہو گئی, اب آپ خاموش ہو گئے, لیکن مولا آپ کا کلام پھر بھی اذان کے ذریعے سے کاٹا گیا. آئے وہ آئے.